پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر شہناز نفیس اور علیزے, اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوبس. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ مستقل طور پر پائیں گے پروگرام کے بعد, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelpoaurdu. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. امریکی ریاست نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز پر 9/11 کے حملے سے پہلے امریکی معاشرہ, جہاں دنیا بھر کی قومیتوں, ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ انتہائی خوبصورتی سے جڑے امریکی معاشرے کا ایک انتہائی خوبصورت چہرہ پیش کر رہے تھے, زخم زخم ہو گیا. اور ٹوئن ٹاورز پر بھڑکنے والی آگ کے شولوں نے اس چہرے کو جھلسا کر اس کی خوبصورتی کو بڑے بڑے داغ لگا دیے, اور نیو یارک کے معاشرے کے چہرے پر لگنے والے زخموں پر فوری طور پر مرہم رکھنے, ان کا علاج کرنے اور ان داغوں کو دور کر کے اسے ایک بار پھر ہم آہنگ اور ملائم شکل دینے کے لیے نیو یارک میں ہی ایک عرصے سے مقیم ایک پاکستانی امریکی خاتون ڈاکٹر اور ایک پلاسٹک سرجن نے ایک منفرد انداز میں مگر بالکل اسی طرح فوری طور پر اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی, جس طرح کوئی بھی فرض شناس اور ماہر ڈاکٹر کسی جھلسے ہوئے کسی زخمی مریض کی تکلیف دور کرنے کے لیے فوری طور پر لپکتا ہے اور اپنے تمام تر علم, صلاحیتوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت تک مریض کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے جب تک مریض کے تمام زخم بھر نہیں جاتے, اور جب تک اس کے جھلسے ہوئے بدنما چہرے کو وہ دوبارہ ایک خوبصورت شکل نہیں دے دیتا. یہ پلاسٹک سرجن تھی کراچی پاکستان کے ڈاؤ میڈیکل کالج کی ایک گریجویٹ, اور نیو یارک کے ممتاز ہسپتالوں میں جلے ہوئے جھلسے ہوئے مریضوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر ماجبین حسن, جو اپنے مذہب اسلام یا دوسرے مذاہب کے بارے میں بہت گہری واقفیت تو نہیں رکھتی تھیں, لیکن انہوں نے ایک ماہر سرجن کی طرح جب 9/11 کے سانحے کے متاثرین کے زخموں کا معائنہ کیا تو یہ تشخیص کیا کہ اس کی وجوہات مختلف مذاہب کے درمیان پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں, جن کی سرجری کے بغیر نہ تو امریکی معاشرے کے چہرے پر لگے زخم بھر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو دوبارہ ایک خوبصورت شکل دینے کے لیے اس کی پلاسٹک سرجری ہی ممکن ہے. تو پھر نیو یارک کی اس پاکستانی امریکی پلاسٹک سرجن نے امریکی معاشرے کی اس منفرد مگر مشکل سرجری کے لیے وضع کیا ایک ایسا منفرد طریقہ علاج جس کے بارے میں شاید امریکہ بھر کے کسی پلاسٹک سرجن نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ سوچا ہو. یہ طریقہ علاج کیا تھا اور ایک مسلمان پاکستانی امریکی خاتون پلاسٹک سرجن نے کیسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان خاتون کے طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اسے نبھانے کی کوشش کی, یہ ہے وہ کہانی جسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے مہمان بنایا ہے نیو یارک میں مقیم اس پاکستانی امریکی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر ماجبین حسن کو, جو اس وقت یہ کہانی سنانے کے لیے موجود ہیں نیو یارک سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر ماجبین حسن صاحبہ.
جی وعلیکم السلام یاسمین, کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا, تو آپ کی کہانی کا کچھ حصہ ہم نے سنایا اپنے سننے والوں کو.
بہت اچھی طرح سے سنایا آپ نے, ماشاءاللہ, ویری نائس.
اور یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا, ہمارے سننے والے پسند کریں گے کہ آپ ہی کی زبانی سنیں.
جی ہاں ضرور, آپ نے جو اس کی متشابہت پلاسٹک سرجری اور جلنے کا دیا ہے بہت عمدہ ہے, کیونکہ میں اور بہت سارے پاکستانی جو اس ملک میں آئے ہیں رہ رہے ہیں, کچھ تو 40 سال سے ہیں, میں جو ہوں 35 سال سے ہوں, ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کر ہمیں کوئی اور بھی فرض ہیں سوائے یہ کہ اپنے کام جو ہم کرتے ہیں, جیسے انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ہر طرح کے پروفیشنلز آئے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے ہی اس میں اسلام میں تھے, اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے نیبر کو جا کے بھی بات پوچھیں آپ کیسے ہیں, میں کون سے ریلیجن سے ہوں, یہ کبھی نہیں سوچا. تو جب 9/11 کا حادثہ ہوا ہے تو میں ایز اے ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹل میں تھی, اور اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا کہ جتنے بھی پلاسٹک سرجنس ہیں وہ فوراً آ جائیں اور ان کو ہم لے جا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو. تو ظاہر ہے اس وقت فوراً ہی میرا یہ تھا کہ میں کس کپڑے کون سے پہنوں, اگر میں حجاب پہن کے جانتی ہوں اس حالت میں تو ظاہر ہے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں یہاں آئی ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی تیمامداری کروں. تو یا تو میں خود ہی بزدل تھی یا جو کچھ بھی آپ سوچ لیجیے اس وقت, تو میں نے اپنے کپڑے جو تھے, جیسے ایز اے سرجن ہے ایکچولی وہ زیادہ بہتر تھا کہ ایز اے سرجن میں جاؤں, تو یہ کہ اسلامکلی میں کورڈ تھی لیکن ہاں میں ایز اے سرجن گئی تھی وہاں. بس اس دن سے میرا ارادہ بس یہی ہو دیا کہ کچھ کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ امام دیاری ایز اے سرجن, بٹ آلسو یہ کہ بتائیں کہ اسلام کیا, اصل میں اسلام کی کیا ٹیچنگز ہیں, کیا پڑھاتا ہے, کیا ہمیں سکھاتا ہے.
ہاں تو پھر آپ نے ایک خواتین ہی کو اکٹھا کر کے ایک ایسوسیشن بنا ڈالی, تو اس میں آپ نے صرف خواتین کو ہی کیوں لیا, آپ مردوں کو, مسلمان مردوں کو بھی کے ساتھ مل کر بھی کوئی تنظیم بنا سکتی تھیں اس وقت؟
تو اس وقت امریکہ میں بہت سی تنظیم ہیں, ایک تو ان میں اسنا ہے, اکنا ہے اور ایمانہ ہے, یہ تو یہ سب مکسڈ ہیں, اس میں عورتیں مرد برابر کے ہیں. جو ہم نے اس وقت کیا تھا تو دو چیزیں ہو رہی تھیں, اس میں سے ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں افغانستان تاکہ ہم وہاں کی عورتوں کو وہاں کے مسلمان مردوں سے وہ کریں اور ان کو ہم آزادی دیں, اور ان کے جو ہے ہم جو ہیں سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں, اور یہ کہ مسلمان عورتوں کو آپ دیکھیں بیچاری جو افغانستان میں ہیں یا مسلمان ملکوں میں ہیں, انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اسکول نہیں جا سکتی اور انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے لیے دو چیزیں تھیں, ایک تو ہم مسلمان عورت کا ایک وہ دکھائیں کہ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ جو تھا پلیٹ فارم جو تھا وہ اس میں صرف عورتوں کا رکھا, تاکہ صرف عورتیں جب کام کریں گی تو ظاہر ہے اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمارا ذمہ, اچھا کام کریں گی تو ہمارے ہمارے اوپر آئے گا. تو مین چیز جو تھا ہمارا یہ کانسیپٹ جو کہ عورتیں جو ہیں مسلمان عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اس کو بدلنا تھا, یہ وجہ تھی.
اچھا تو پھر آپ نے جب یہ تنظیم بنائی تو اس وقت آپ کے ساتھ کتنی خواتین شامل ہوئی تھیں, اور پھر کیسے کام شروع ہوا اور اس وقت یہ کام کیسے جاری ہے ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی تو اس وقت ہم لوگ نے جتنے بھی ہم لوگ اس اپنے میسل میں ویسٹ چیسٹر میں ہوں جو کہ ایک کوئی 35 منٹ ہے نیو یارک سٹی سے, تو ذرا سے دور سے لیکن زیادہ دور نہیں, تو ہم نے صرف اپنے ایریا میں جو مسلمان خواتین جن کو ہم جانتے تھے ان کو سب کو ہم نے بلایا, اور آپس میں ہم نے بیٹھ کے باتیں کیں اور ایک دوسرے کی باتیں سنی, سوچنے سمجھے کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. تو کئی ایک میٹنگس ہوئی تھیں, اس میں سے جو عورتیں ہمیں ٹائم دے سکتی تھیں ان کو ہم نے پھر اپنے اس میں لیا, اور ہم نے پھر ایز اے یعنی بجائے کہ ہر ایک کوئی ڈفرینٹ مختلف کام کرے, ہم نے بالکل آرگنائز طریقے سے کیا کہ الیکٹ کیا پریسیڈنٹ کون ہوگا یا چیئر پرسن کون ہوگی اور اس میں سیکرٹری کون ہوگی اور اس میں ٹریجرر کون ہوگا, تاکہ یعنی کوئی بھی چیز آپ کریں اگر بڑے آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. امریکہ میں زیادہ تر چیزیں اگر آپ دیکھیں گی تو وہ بڑی آرگنائز طریقے سے کی جاتی ہیں, تو اس طرح سے ہم نے اپنے پوزیشنس لی, جو جس میں زیادہ اسٹرانگ تھا اس کو ہم نے وہ پوزیشن دی, اور اس طرح سے یہ آرگنائزیشن 9/11 کے بعد چلی اور اب تک الحمدللہ.
اچھا لیکن سوال ہمارا یہی کہ آپ تو ایک پلاسٹک سرجن تھی اور دینی علم آپ کے پاس اتنا اس وقت ہمارا خیال ہے کہ غالباً نہیں تھا, تو کیا آپ نے پھر پہلے خود اسٹڈی کیا اسلام کو اور دوسرے مذاہب کو، اس کے بعد آپ آئیں، کہ آپ کے پاس آلریڈی ایسی دین کی عالمہ خواتین موجود تھیں جن کو آپ نے اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کے بارے میں مختلف چیزیں پہنچانے کے لیے استعمال کیا؟
جی جی، اصل میں سب سے اچھی بات جو اسلام کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک بھی آیت آتی ہے تو وہ تم دوسرے کو جا کے سکھاؤ. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب تک ہمارے پاس ایک عالمہ جو 7 سال کا کورس کرتی ہے جب آئے گی تو تب ہم یہ کام کریں گے. ہمیں پتا تھا کہ ہم امریکہ میں ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس اتنی عالمہ نہیں ہیں، اور اگر ہم کسی کا انتظار کرتے تو وہ تو بہت سے انتظار کرنا پڑ جاتا ہمیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمیں آتا ہے اس وقت اور جو نہیں آتا، جس میں جو نہیں آتا اس کو ہم پڑھیں گے اور جو آتا ہے اس کو ہم سکھائیں گے.
تو پھر اور خاص طور پر اس زمانے میں بچوں کو اسکولوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کالجوں میں نوجوان طالب علموں کو، خاص طور پر مسلمان طالب علموں کو مشکلات کا سامنا ہوا، تو ان کے لیے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟
اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہاں کانفرنسز ہوتی ہیں جیسے کہ جس میں ٹیچرز کانفرنس ہوتی ہے یہاں، تو اس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ اسلام کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ایز اے سبجیکٹ، جو کہ ان کو ہے کہ وہ پڑھا سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھایا جا رہا تھا. تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو زیادہ تر ٹیچرز ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کیونکہ خود انہیں اسلام نہیں پتہ، تو ہم نے باہر سے ٹیچرز جن کو اسلام کی ٹیچنگ دی ہوئی تھی، جن کے پاس سرٹیفکیٹس تھے، ہم نے انہیں بلایا اور ہم نے ان جو شعبوں میں ان کو دیا، پھر وہ آ کے اسلام کی انہوں نے ٹیچرز کو ٹیچ کیا کہ کس طرح سے اسلام پڑھا جائے. لیکن ظاہر ہے ہم ہر ہفتے تو ان کو نہیں بلا سکتے تھے، اتنا تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اس وقت. تو جو ہم میں سے تھے کئی ایک جن کو تھوڑا بہت اسلام آتا ہے، اور اسلام کی ہم نے سب سے بڑی پہلی چیز جو تھی وہ تھی کہ ہمارا مین کانسیپٹ اسلام کا کیا ہے اور ہمارے 5 پلر جو ہیں وہ کیا ہیں. تو بہت سمپل، اور ان کو سب سے زیادہ صرف بیسک چیزیں آنی سمجھنی تھیں، زیادہ یعنی مشکل کانسیپٹ جو نہیں تھے وہ نہیں تھے ان کے ذہن میں. وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ہے کون، کون ہے یہ چیز، کہاں سے آئے ہیں، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے. تو ہم نے صرف بہت ہی سمپل طریقے سے انہیں بتایا کہ دیکھیں، آپ اگر حضرت آدم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رسول ہیں تو ہم بھی انہیں مانتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم ہیں، سر موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ، ان سب کو ہم نے بتایا کہ دیکھیں یہ سب قرآن میں ہیں. تو وہ ایک طریقہ ہم نے اپنایا تھا جو کہ آسان بھی تھا، ہمیں آتا بھی تھا، اور انہیں سمجھانا ہمارے لیے مشکل.
اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور آپ کی جو تنظیم تھی اس کے اراکین نے مختلف کلیساؤں میں، سینیگاگز میں بھی جا کر کچھ کانفرنسیں کی یا سیمینارز کیے، تو وہ کس طرح؟
تو یہ ہوا کہ سب سے پہلا جو ہم نے کام کیا وہ ہمیں پتا تھا کہ اس وقت جتنا اسلام کا برا کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا، تو اگر ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم آج شام کو آپ کے آ رہے ہیں اسلام کو بتانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کوئی ہمیں دروازے پہ نہ کھولے ہمارے لیے. تو ہم نے خط لکھے، ہم نے سب کو خط بھیجے، ہم نے کہا دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی اسلام کے متعلق معلوم کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آئیں گے آپ کے یہاں. تو اس طرح سے ہم نے پہلے لوگوں کو لکھا، فون کالز کیے، اور پھر ہم نے اسی زمانے میں افطار آنے، رمضان بھی آنے والا تھا، ہم نے پھر رمضان شروع میں افطار شروع کیا، لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آئے ہمارے ساتھ، آپ دیکھیں کہ رمضان کیا ہے، روزے کیا ہیں، پھر حج کیا ہے، حج پہ ہم نے لوگوں کو بلایا اور ہم لوگوں نے کھانے پہ بہت عمدہ طریقے سے سب کو، پھر تحفے بھی دیے. مطلب تحفہ یہ کہ اسلام کے متعلق کچھ نہ کچھ، جیسے اسلامک کیلنڈرز ہیں یا اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ان لوگوں کو دی. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم نے اپنا جو ہے لوگوں کے اندر ملنا جلنا شروع کیا، اور جب وہ سمجھ گئے، ہم سے ملے، آپس میں بیٹھے، کھانا وانا کھایا، تو ظاہر ہے وہ جو ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا.
تو پھر جب یہ ڈر ختم ہوا تو اب اس ڈر کی کیا کیفیت ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے اس مشن کو شروع کیا تھا اور اب جب کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس مشن کو شروع ہوئے، کیا تبدیلی آپ محسوس کرتی ہیں عام امریکیوں میں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ان کے نقطۂ نظر کے بارے میں، ان کے پرسپشن کے بارے میں؟
جی، تو ایک چیز میں بتاؤں، وہ یہ کہ امریکہ تو اس کے کانٹیننٹ کہتے ہیں، تو یہ ایک اتنا چھوٹا سا ایک ملک نہیں ہے بلکہ بے انتہا بڑا ملک ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ پہ کام کر رہی ہے. ظاہر ہے بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں نے کام نہیں کیا ہے، وہاں جو اس وقت کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی یعنی کہ اگینسٹ اسلام ہے. تو وہ تو ہم نہیں سب کو بدل سکتے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ ویک, پتہ نہیں آپ سب کو پتا تھا کہ نہیں, کہ یہاں ایک آرگنائزیشن وغیرہ نے یہ بھیجا تھا کہ ہم مسجدوں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے 9 اور 10 کو, اور آپ اپنا اسلحہ ساتھ لے آئیے گا. تو وہ ساری کمیونیکیشنز ہمیں مل گئی تھی, اور ہمیں کافی فکر تھی کہ مسجدوں پہ جا کے جمعے کو پچھلے ہفتے ہنگامہ بازی ہوگی. تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے نان مسلم دوست ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں, ہم سب نے ان لوگوں کو خط بھیجے کہ دیکھیں یہ ہونے والا ہے, آپ بتائیے ہم کیا کریں. ان سب نے مل کر اتنا ہماری ہیلپ کی اور سپورٹ کی کہ اگر آپ اس کا آرٹیکل پڑھیں ہفتے پوسٹ پہ, کہ جو سوچ رہے تھے کہ ایک ہنگامہ ہوگا, بلکہ نان مسلمس نے جو مسلمان کمیونٹیز کے لیے اپنے چرچز اور سنگاز کے دروازے کھولے اور ان کے ساتھ کھانا وانا کھایا, بجائے یہ کہ کوئی ہنگامہ ہوتا, سب بڑے اچھے مطلب کہ ایز اے مل کر انہوں نے اس چیز کو کیا, اور کوئی کچھ نہیں تھی. یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ جب تک وہ ہمیں جان چکے تھے اتنے عرصے میں, انہیں پتا تھا ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہمارے پیچھے اس چیز کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو گئے.
اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے واکس کا بندوبست بھی کیا, کچھ ایسا بھی ہوا؟
یس, دیکھیں ہمارے ابھی تک ملک میں پاکستان میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے میں اتنے عرصے سے باہر ہوں اس وجہ سے میری نالج ابھی کم ہوگی, لیکن یہاں جو ہے اگر فرض کریں آپ کینسر لیں, ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ پیسہ دیتی ہے لیکن اتنا نہیں دیتی ہے. اب کینسر کو عبور کرنے کے لیے یہاں یہ لوگ کینسر واکس کرتے ہیں, ان میں سے ایک واک کیا مطلب ہے چلنا, تو وہ چلنا جو ہے وہ اس ہفتے 18 اکتوبر کو ہونے والا ہے. تو یہاں کے لوگ تو بہت اس میں جاتے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا اس کے متعلق اس سے پہلے. جب ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, تو ہمارا گروپ جو ہے وہاں گیا, اور جو مسلمان عورتیں ہیں اور بچے ہیں مرد ہیں سب کو ہم نے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور ڈونیشن بھی دیں. تو اس طرح سے ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پھر یہ کہ یہاں ایک لاسٹ پچھلے ہفتے تھی واک چلنا الزائمر کے لیے. اب ظاہر ہے ہمارے سے بہت سے ہم لوگوں کے اپنے ہیں, والدین ہیں جن کو الزائمر ہے, تو ہم نے کہا بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے. تو ہم نے پھر اس میں چلنا, لوگوں کو اپنے کمیونٹی سے بلایا, ڈونیشن دی. پھر ایک اور ہے جس میں سیوسائڈ پریونشن ہے, ہم نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. پھر ہے مدرس اگینسٹ ڈرنکن ڈرائیونگ, تو اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ ہم جو ہیں خود موجود ہیں وہاں, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو ظاہر ہے دیکھنے سے, چلنے سے, آپس میں باتیں کرنے سے, ان سب سے آہستہ آہستہ جو ہے ان کا جو ہے وہ اثرات ہیں ان پہ ماشاء اللہ پازیٹیو.
تو آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ جب تک آپ اپنے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں, ان کے ساتھ ملیں گے نہیں, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, ان کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے, اس وقت تک نہ تو غلط فہمیاں ایک دوسرے کے ذہنوں میں جو دوسرے مذاہب کے بارے میں وہ دور ہو سکتی ہیں, اور نہ ہی آپس میں محبت اور ہمانگی پیدا ہو سکتی ہے.
بالکل, دیکھیں نا جو اخبار میں آپ پڑھتے ہیں اور جو آپ بکس میں پڑھتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور اس کے ساتھ اس کی باتیں سنیں, اور آپ اپنے متعین کے دیکھیں اگر مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے میں کس طرح سے اس کا حل ڈھونڈ کرتی ہوں, تو یقین کریں کہ ان ساری جتنی بھی میں نے ہم لوگوں نے اب تک کیے ہیں, جب لوگ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور جب انہیں اسلام کے کانسیپٹس پتہ چلتے ہیں, تو ان کو اتنی تقویت محسوس ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ان کو اسلام کے متعلق بتائیں.
اچھا, اور ایک اور چیز جو ہم نے آپ نے پروگرام سے پہلے ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ آپ جب جاتی ہیں سینیگاگز میں اور جب آپ جاتی ہیں کلیساؤں میں, تو وہاں کے جو ان کے ربائز ہیں ماہر ہوتے ہیں اپنے دینی علم میں اپنے اپنے شعبوں کے, اور اس میں آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتی ہیں, تو کیا محسوس کرتی ہیں آپ جب ان سے آپ ایز اب ایک عالمہ کے طور پر آپ بیٹھی ہوتی ہیں یا ایک عام مسلمان خاتون کے طور پر؟
وہ مجھے عالمہ سمجھتے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں نہیں, میں تو اسلام کی شاگرد ہوں, اس وقت میں تو خود سیکھ رہی ہوں, ابھی تو بہت کچھ مجھے سیکھنا ہے گا. لیکن دیکھیں سب سے بہترین جو چیز ہے نا, کہ آپ اگر اپنے مذہب میں آپ کو اپنا مذہب پسند ہے, وہ آپ چاہے کچھ کریں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ آپ سے خود پوچھتے ہیں کہ آپ میں مجھے لگتا ہے اتنی سکونیت ہے, آپ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے آپ میں, تو آپ ہمیں بتائیں یا کس طرح سے آپ کا. تو ہم جب ان کو بیسک اسلام کی چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ہے مرنے کا, اب اس میں ڈرنا کیا, جب وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے.
تو شروع میں آپ کو کچھ خوف لگا کہ اب آپ جب جائیں گی تو پتہ نہیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا, آپ کو کس طرح وہ لیں گے, آپ کی بات کو کس طرح سنیں گے؟
جی ہاں جی ہاں, سب سے زیادہ مجھے جو ہوتا تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ یعنی کہ چرچز میں ہمیں اتنا مشکل نہیں محسوس ہوگا, لیکن سینگاگ میں جانے میں ذرا سا بس شروع شروع میں دل میں ذرا سا تھا گھبراہٹ کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ سوال کر لیں گے اور مجھے اس کا جواب دینا آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن مجھے یہ چیز پتا تھی کہ قرآن کی جو ایک ورس ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور جب حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکھا دی اور کہا کہ تم جا کے فیرو کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تو ہم نے کہا کہ ہم بھی یہی استعمال کریں گے. اور میرے خیال سے اس ورس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ سوائے ایک دفعہ جہاں کہ میرے کافی کچھ مطلب تکلیف ہوئی تھی اس سینگاگ میں لوگوں کی باتوں کے سننے سے, اس کے بعد میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی جس سے مجھے کہ میں واپس آؤں اور گھبراہٹ ہو یا تکلیف ہو. تو ہاں انسان ایک تو آپ جائیں, آپ سوچ کے جائیں آپ کس لیے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو لوگوں کو کوئی آسان طریقے سے تھوڑی انہوں نے اسلام پھیلایا تھا, سب نے بڑی تکلیف اٹھائی تھی. ایون ہم لوگ کے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی. تو جب یہ اگر آپ کو اپنے پتہ ہو کہ ہمارے جو بزرگان ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, تو پھر ہمارے لیے تو اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا.
اچھا, اور پھر یہ کہ کیونکہ آپ کی یہ ایسوسیشن تو خواتین کی تھی, لیکن اس میں آپ نے پھر مردوں کو بھی, مسلمان مردوں کو بھی ساتھ ملایا.
تو مسلمان مرد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ, جن کو اچھا کافی جو ہمارے ساتھ مرد ہیں وہ اصل میں بیک گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں, جیسے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں, بھانجے ہیں, تو یہ لوگ اس طرح سے ہمارے لیے مدد کرتے ہیں, ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن پلیٹ فارم کے اوپر جو ہیں وہ ظاہر عورتیں ہوتی ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں ہمارے ماشاءاللہ مرد بہت ہماری مدد کرتے ہیں.
اچھا, اور آپ کی ایک آپ کی ایک ٹیلی فون لائن بھی ہے جس پر آپ ارینج کرتے ہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کا؟
سو اس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ اب اصل میں ہمارے پاس ریکویسٹ کافی عرصے سے آ رہی ہیں کہ ہم لوگ ریڈیو پروگرام شروع کریں, لیکن آئی تھنک ابھی تک ہم لوگ اتنے مصروف رہے ہیں اور چیزوں میں ابھی تک شروع نہیں کیا, لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ٹیلی فون کے یعنی ریڈیو کے تھرو کریں. ٹی وی پروگرامس تو ہم نے کافی کیے ہیں اور ہمیں کافی انوائٹ کیا جاتا ہے ٹی وی کے لیے, لوکل ٹی ویز جو ہوتے ہیں نا, یہ دے آر ناٹ لائک جو بڑے بڑے ٹی وی اس طرح کے نہیں, لیکن یہاں ہر شہر میں ان کا اپنا لوکل ریڈیو اینڈ ٹی وی ہوتا ہے, تو اس میں تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور اس میں سوال آتے ہیں, پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں.
لیکن ابھی آپ کی باقاعدہ لائن کوئی نہیں, لیکن اگر آپ سے کوئی بھی ٹیلی فون پر رابطہ کرے آپ کی ایسوسیشن کے ٹیلی فون نمبر پر, تو آپ ان کے مسائل کو سنتے ہیں اور ان کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہیں.
جی زیادہ تر ہماری ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ پہ ہمارا جو ہے ای میل ایڈریس ہے, تو زیادہ تر جو ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں وہ ان ریٹن فارم میں آتی ہیں, تو پھر ہمیں ضرور ان کی ای میل کا جواب دیتے ہیں اور ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے پروگرامس کرتے ہیں تو سب کو پاس ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی سوال کرنا ہے وہ ہم موجود ہوتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے.
تو بہت شکریہ ماجبین حسن صاحبہ, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو ہم اپنی پروڈیوسر علیزے سے کہیں گے کہ ایک بریک کے لیے ایک پرومو. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں ایک پاکستانی امریکی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر ماجبین حسن, جو نیو یارک کے دو ممتاز ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. کراچی پاکستان کے ڈاؤ میڈیکل کالج کی گریجویٹ ڈاکٹر ماجبین حسن ویسٹ چیسٹر نیو یارک میں قائم امریکی مسلمان خواتین کی پہلی تنظیم امریکن مسلم وومن ایسوسی ایشن کی کو فاؤنڈر اور چیئر پرسن بھی ہیں. ہماری مہمان سینٹر فار جوئش کرسچن مسلم انڈرسٹینڈنگ کی بھی کو فاؤنڈر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے اپنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ اور ہماری مہمان ڈاکٹر ماجبین حسن نیو یارک سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ تو ڈاکٹر ماجبین حسن صاحبہ، آپ نے پھر ایک اور تنظیم بھی بنائی جوئش کرسچن مسلم انڈرسٹینڈنگ کی، جس کی آپ کو فاؤنڈر ہیں، تو اس کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا کرتی ہے یہ تنظیم، اور اس کا آپ کی خواتین کی جو مسلم تنظیم ہے پہلی، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
یہ جو تنظیم بنی تھی ہوا یہ تھا کہ جیسے 9/11 ہوا حادثہ، تو وہاں ایک چرچ ہے، چرچ ایپسکوپیلین چرچ ہے ایرونگٹن میں، تو ان کے جو پریسٹ تھے انہوں نے مسجد کو فون کیا کہ ہمیں آپ کوئی مسلمان بتائیں جو ہماری چرچ میں آ کے ہم سے بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ آئی تھنک ایک ہفتہ ہی ہوا تھا 9/11 کے بعد، تو مسجد والوں کو پتا تھا کہ میں جو ہوں لوگوں کے انٹرفیتھ کے لیے وہ کرتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے فون پہ بھیجا کہ آپ ذرا بات کر لیں ان لوگوں سے۔ تو وہاں جو اور بھی مسلمان آئے ہوئے تھے، جوز بھی تھے اور کرسچنز بھی تھے، تو ہم لوگوں نے جب پروگرام ختم ہو گیا تو آپس میں باتیں کی، اور ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک آرگنائزیشن کریں، اور اس کے طریقے سے ہم جوز، کرسچنز اور مسلمز آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ تو یہ تنظیم فوراً ہی اس کے بعد بنی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے یہی کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ دس از اے سینٹر وچ از گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جودزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام۔
تو آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ امریکی معاشرے میں جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کس طرح ایک مثبت پہلو رکھتی ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟
بہت ضروری ہے گا کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے ملیں اور دل صاف کر کے ملیں اور دیکھیں کہ دوسرے میں اچھائی کیا ہے اور ہم اس میں سے کیا چیز لے سکتے ہیں، کیا سبق ہم لے سکتے ہیں۔ none of us is perfect، لیکن ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ ہاں بھائی اس میں یہ اچھی بات ہے اور میرے میں، میں اس میں سے کیا چیز لے سکتی ہوں جس سے میں بہتر ہو سکتی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے سورہ حجرات میں 49 سورہ ورس نمبر 13 میں یہی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، بہت سارے ٹرائبس بنائے ہیں، بہت سارے نیشنز بنائے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو اور اچھائی میں۔ تو اس کو اگر آپ سمجھیں تو پھر ہمیں تو یہ پہلے سے ہی قرآن میں کہا گیا کہ جاؤ تم دوسروں سے بات کرو، ان سے سیکھو ان میں کیا اچھی باتیں، اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اچھا ہے اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے متعلق جو ہے یا تو معلومات نہیں ہے یا ہماری سمجھنے میں اس میں ذرا کمی ہے، تو اس کو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس وقت جو پاکستان میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں لوگ، ان کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کے جو یہاں کے تجربات ہیں انٹر فیتھ ہارمنی کے، یہ جو بین العقائد ہیں، بین المذاہب ہیں، لیکن جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فقدان ہے یا کمی نظر آتی ہے، ان کو ان تجربات کی روشنی میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
بالکل، بچپن سے میں یہ سوچتی آتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی ریلیجن کیوں نہیں پیدا کیا، ایک ہوتا بس سب ایک ہی چیز ہوتے اور زندگی بڑی آسان ہوتی۔ اب میں یہ دیکھ رہی ہوں مسلمانوں میں جو فرقہ پندی پیدا ہوئی ہے، جو ایک آرام سے کوئی آج کے جاتا ہے اور جا کے مار کے چلا جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس نے ایک اور مسلمان کو مار دیا، مسجدوں میں، امام گاڑہ میں جا کے مارنا ہے، یہ ہے اسلام۔ اس وجہ سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اس پیدا کیے ہیں گے کہ تم دوسروں سے بھی کچھ سیکھو اور تم آپس میں بھی دیکھو، اور بھائی بھائی کو اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جا کے روکو۔ تو اس وقت ہمارے میں جو یہ آ گیا کہ نہیں جی میں فلاں علاقے سے ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، اور تم فلاں زبان بولتے ہو اس لیے تم برے ہو، اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، اور آپس میں مارنا دھارنا، چوریاں کرنا، دوسرے کو دکھ دینا، جلانا، یہ تو اسلام نہیں ہے گا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جہاں میں یہاں اتنی محنت کر رہی ہوں اور اپنے ملک میں مسلمان مسلمان کو بے دھڑکے سے مار رہے ہیں، تو تو دماغ جو ہے بالکل چکرا جاتا ہے کہ یہ
اور کچھ نقشہ کھینچیے کہ کس طرح, خیر 9/11 کے بعد کچھ مشکلات تو ضرور پیش آئیں, لیکن ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ کس طرح امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ کلیساؤں میں جا کر نماز ادا کر لیتے ہیں, عید کی نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے تمام جو جنازوں کی کے لیے نمازیں جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی ان کے کلیساؤں میں یا ان کی عبادت گاہوں میں اس کا بندوبست کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم آہنگی یہاں پر ہے اس کا کچھ تھوڑا سا نقشہ کھینچیے ہمارے سننے والوں کے سامنے.
جی ہاں, تو اب دیکھیں مجھے جب چرچ میں بلایا گیا تو اس وقت ہمارے, یا تو مجھے یاد نہیں اس وقت ظہر کا وقت تھا یا شام کے مغرب کا وقت تھا, ہمیں تو اسلام نے کہا کہ پوری زندگی, پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کی مسجد ہے. اس لیے اگر میں نے وہاں جا کے کہا کہ دیکھیں مجھے نماز پڑھ رہی ہے, خوشی خوشی کتنے لوگ گئے, انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم آپ کے لیے کمرہ کھولتے ہیں, آپ اس کمرے میں آ کے پڑھ لیں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو سوائے یعنی انہوں نے کیا کیا تھا, صرف یہ کیا تھا, بڑی خوشی سے جا کے ایک کمرہ انہوں نے صاف کر کے انہوں نے کہا آپ پلیز یہاں آ کے پڑھ لیں نماز, اور کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ وہ ان کا وہ تھا چرچ تھا یا سینوگوگ تھا.
اور اسی طرح یہاں پر عید کے موقعوں پر, تہواروں کے موقع پر جو مذہبی ہوتے ہیں, عید کی نمازیں لوگ اکثر جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں, جہاں پر جگہیں نہیں ہیں, وہ ان کے کلیساؤں میں یا ان کے سینوگوگز میں میرے خیال ہے کہ بندوبست ہو کرتے ہیں وہ عید کی نمازوں کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر ہم آہنگی کی ایک تصویر ہے, ایک نقشہ ہے جو کہ اگر اس پر اس کو ایک قابل تقلید اس کو بنایا جا سکتا ہے, اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تمام انسان جو ہیں سب کا مذہب ایک ہی راستے پر جاتا ہے اور ہر شخص کو اپنے مذہبی شاعر ادا کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے.
اب آپ سورہ نساء میں دیکھ لیں, اس کی پہلی جو ورس ہے سورہ نساء کی یہی تو ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک ہی سول سے, ایک ہی نفس سے بنایا ہے مرد اور ایک عورت کو. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سمجھ جائیں تو ہم سب ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں.
تو بہت شکریہ ڈاکٹر مہجبین حسن صاحبہ, ہم آپ کی انٹرفیتھ ہارمنی کے سلسلے میں آپ کی جو خدمات ہیں, آپ کی جو کوششیں, ان پر گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں اور اب آئیں گے آپ کی شخصیت کے دوسرے پہلو کی طرف کہ آپ ایک پلاسٹک سرجن ہیں اور اس پر ہم گفتگو کریں گے, لیکن کیوں نہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک اور لے لیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں ایک پاکستانی امریکی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر مہجبین حسن, جو نیویارک کے دو ممتاز ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. کراچی پاکستان کے ڈاؤ میڈیکل کالج کی گریجویٹ ڈاکٹر مہجبین حسن ویسٹ چیسٹر نیو یارک میں قائم امریکی مسلمان خواتین کی پہلی تنظیم امریکن مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی کو فاؤنڈر اور چیئر پرسن بھی ہیں. ہماری مہمان سینٹر فار جوئش کرسچن مسلم انڈرسٹینڈنگ کی بھی کو فاؤنڈر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے اپنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/YasminJameelVOA Urdu. اور ہماری مہمان ڈاکٹر مہجبین حسن اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر نیو یارک سے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر مہجبین حسن صاحبہ, آپ ایک پلاسٹک سرجن ہیں, تو پہلا سوال جو کسی بھی ایسے ذہن میں اٹھتا ہے جو پلاسٹک سرجری کے بارے میں نہیں جانتا, وہ یہ ہے کہ آپ کو پلاسٹک سرجن کیوں کہتے ہیں, کیا آپ سرجری میں پلاسٹک استعمال کرتی ہیں؟
یہ سوال آپ یقین کریں مجھ سے ایسے ایسے لوگوں نے پوچھا ہے جو کہ سی ای اوز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے.
جی جی,
واضح ہاسپٹل میں ہو رہی ہوتی ہوں ایلیویٹر میں, وہ نام میرا دیکھتے ہیں میرے کوٹ کے اوپر پلاسٹک سرجن, تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے, ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں, اور میں کہا جی, انہوں نے کہا کہ آپ کیا پلاسٹک استعمال کرتی ہیں؟ تو اسی چھوٹی سی ٹائم میں مجھے انہیں بتانا ہوتا ہے کہ جی نہیں, پلاسٹک جو مطلب ہے اس کا, جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کو آپ مولڈ کر سکیں, جس کو آپ بدل سکیں. تو ہماری جو فیلڈ ہے پلاسٹک سے جی, وہ یہ جو پلاسٹک ہم لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں اس سے بہت پرانی ہے.
तो बताइए कि कितनी पुरानी है।
ओह माय गॉडनेस, ये शुरू हुई थी इंडिया में कई सौ साल पहले की है ये। तो वहाँ ये इंडिया में ये होता था कि लोग आपस में जेलसी की वजह से नाक काट देते थे लोगों की। तो उन्होंने उस जमाने के जो सर्जन थे उन्होंने सोचा कि इस नाक को हम दोबारा कैसे बनाए। तो उन्होंने आम को कहते हैं शोल्डर, क्या कहते हैं आप,
कंधा
उसकी, उसको वो लोग नाक के करीब ले आते थे और उसके अंदर वो काट के उसको नाक से चिपका देते थे। और जो उनके पास धागा होता था, जिस उस जमाने में थे घोड़े का हेयर जो है उसको लेके स्टिच करते थे, या जैसे कोई नुकीली चीज से उसके अंदर वो कर देते थे और कुछ दिन वो उसको ऊपर रहने देते थे। तो ब्लड सप्लाई जब उसमें शुरू हो जाता था तो फिर वो आम को उसको काट देते थे और नाक बन जाती थी।
अच्छा।
तो ये लव जो है ये उस जमाने में, क्योंकि वो मोल्ड कर सके एक टिश्यू को, एक जगह से जिल लेकर दूसरी जिल पे लगा के और उसे एक और चीज बना ली, तो इस वजह से उन्होंने वहां से, ग्रीक वर्ड है वैसे प्लास्टिकोस, और प्लास्टिकोस का मतलब होता है द एबिलिटी टू मोल्ड, किसी चीज को दूसरे फॉर्म में लेकर आना। तो हम प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करते बिल्कुल भी।
अच्छा।
लेकिन हम जिल्द को मोल्ड कर देते हैं।
तो कितने किस्में हैं प्लास्टिक सर्जरी, किन किन मौकों पर इस्तेमाल की जा सकती है?
जी, तो क्योंकि हम मोल्ड कर सकते हैं तो इसमें सबसे जो बड़ी इसकी जो ब्रांच है उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है उसमें। तो एक रिकंस्ट्रक्ट जो कि हुआ हुआ था लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक इसकी जो छोटी ब्रांच है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी चीज वाकई अच्छी है लेकिन उससे बेहतर क्या हो सकती है? तो उसमें खूबसूरती पैदा कर सकते हैं तो उसको कॉस्मेटिक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्लास्टिक सर्जरी है वो रियली है, वो आती है एबिलिटी टू मोल्ड एंड वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी।
अच्छा, तो उसमें हमने अभी जैसे कि अभी सुनने वालों को बताया कि जलने के बाद, झुलसने के बाद, जब चेहरा खराब हो जाए, जिल का कोई हिस्सा खराब हो जाए, तो वहाँ आप ये प्लास्टिक सर्जरी करती हैं?
वहाँ भी करते हैं और बहुत सारी औरतें गाड़ियों में कार एक्सीडेंट्स हैं, कैंसर है, इन सारी चीजों में जहाँ के जिल खत्म हो जाती है या उसको निकालना पड़ता है कैंसर की वजह से, फिर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ब्रेस्ट को आप हटा दें तो उसे उसके बाद क्या हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो कि ना सिर्फ जलने में बल्कि कैंसर में, चोटों में और हर इन चीजों से हम उसको वो करते हैं।
अच्छा, तो फिर हर कोई, खासतौर पर जब उम्र में इजाफा होने लगे और झुरियां पड़ने लगे तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, खासतौर पर ख्वातीन की, कि भाई ये झुरियां हटवा लें, तो उनकी भी हेल्प आप लोग कर सकते हैं?
जी जी,
या कर रहे हैं?
कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और आई थिंक ज्यादातर तो आजकल पाकिस्तान में, मैं जब भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि किस हद तक वहाँ सैलून्स हैं और उसमें लेजर सर्जरी है और मुख्तलिफ लाइपोसक्शन हैं, यहाँ से मशीनें लेके जा रही हैं। तो हाँ, बहुत बहुत ही कॉस्मेटिक सर्जरी तो
ये, लेकिन कहते हैं कि ये महंगा बहुत होता है इसमें और अरसा बहुत लग जाता है, कुछ ये बताइए हमारे सुनने, कितना अरसा लग सकता है?
अरसा तो लगता है, देखिए शुरू में जब कोई भी अगर सर्जन बनना चाहे यहाँ अमेरिका में तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो जो ट्रेनिंग है वो शुरू से शुरू करे। तो पहले 3 से 5 साल जो है वो सर्जरी सिखाते हैं, जो कि बेसिक सर्जरी आनी चाहिए आपको, जब वो आप कर लें फिर 2 साल जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए अगर आपको मिल जाए, अगर यानी कि प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि यहाँ इतनी पॉपुलर है इसलिए रेजिडेंसी करनी आसान काम नहीं है, मिलती नहीं है आराम से, लेकिन आप अगर हैं और पहुंच जाते हैं तो फिर 2 साल और आपको सर्जरी करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप प्लास्टिक सर्जन बनते हैं। फिर बोर्ड सर्टिफाइड करने के लिए आपको फिर कई 1 साल की आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है बिफोर वो आपको बोर्ड सर्टिफाइड और इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है जो कि आप अगर देखें तो 13 साल तो यूं ही निकल जाते हैं।
13 साल में एक डॉक्टर, एक प्लास्टिक सर्जन बनता है
जनाब।
ओ अच्छा, और इसी तरह वो जो जिसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको भी तो बड़ा अरसा लगता है सर्जरी मुकम्मल होने में।
हाँ, लोग ये समझते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें आज, जैसे आज भी मैं किसी को लाऊं اب تو ہمارے پاس بہت ساری نئی نئی چیزیں آگے آئی ہیں جسے ہم فلرز کہتے ہیں. فل کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کو اور ابھار دیں, جیسے آپ جلد کی جھریوں کو کہہ رہے ہیں. تو آج کل پہلے تو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے پروڈکٹ جو کہ ہم سریج میں خرید لیتے ہیں, جن کو جوویڈرم ہے, ریسٹلین ہے, ریڈیس ہے, تو کئی ایک چیزیں ہیں مختلف, تو وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ پھر ڈیزالو ہو جاتی ہیں. لیکن آج کل ہم بہت زیادہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا فیٹ, چربی, تو ایک جگہ سے نکال کے اس کو صاف کر کے اس کے سیلز کو نکال کے پھر ہم کر رہے ہیں. تو اس سے جو فیس ہے, جو چہرہ ہے, جب وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ایک تو اسکن بڑی ینگ ہونے شروع ہو جاتی ہے, اس میں کافی چمک آتی ہے, اور وہ اتنی جلدی ایبزارب بھی نہیں ہوتی, اور اس میں نیچرل پن بہت ہوتا ہے, بہت سافٹ ہوتی ہے. تو فیٹ نہ صرف ہم یہ کہ لوگوں کو خوبصورتی کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ اگر کینسر ہے اس کے بعد ریڈیشن دی گئی اور پھر ایک السر یا وونڈ پیدا ہو گیا اور وہ نہیں ہیل ہو رہا, تو اس میں بھی ہم یہ فیٹ انجیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کی بدولت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر نئے سیلز آتے ہیں اور پھر وہاں ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے گی. تو نہ صرف یہ کہ چمڑا ٹائٹ کھینچ کر ٹائٹ کرنا, بلکہ اس کے اندر اگر آپ انجیکٹ کریں تو یہ طریقہ بھی ہے چہرے کو بہتر کرنا, اور ٹائم لگتا ہے. ہاں یہ تو ہے.
اور کتنا, اب ہمارا پروگرام بہت سی خواتین اس وقت سن رہی ہوں گی اور ان کی خواہش ہوگی کہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپانے کے لیے آپ کی مدد حاصل کریں, تو کیا مشورے دیں گے کہ وہ کروا لیں پلاسٹک سرجری کی یا گزارا کریں عمر کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے نیچرل ہے؟
یقین کریں, میں آپ کو ایک چھوٹا, پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے کہ نہیں,
ابھی ہے, آپ بولیے.
ابھی ہے. میرے پاس ایک یہ جوان لڑکا آیا, خوبصورت, آئی مین ریئلی گڈ لکنگ گائی, ہی واز 6'2" 6'4", اور اس نے کہا کہ آپ مجھے, میرا یہ جو کان ہے یہ بہت آگے کی طرف ہے, تو کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیں, اس کو ظاہر ہے الحمدللہ ہمارے پاس نالج ہے اور اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا. وہی لڑکا جو کہ شروع میں جب میری آفس میں آیا تھا, میں سمجھی تھی کہ شاید یہ 5'10" ہوگا, وہ جب سیدھا کھڑا ہوا, کیونکہ خوش اتنا تھا کہ اس کا ٹانگ کان ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی, ہی لک لائک 6'4". اسی طرح چہرے میں جب بہت زیادہ وہ آ جائے جھری, اور لوگوں کے اوپر وہ روز اپنی شکل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اف اللہ, ابھی تمہیں اندر تو میری طاقت ہے لیکن چہرہ میرا بہت وہ ہے, تو اگر ہم اگر ذرا سے اس کو کھینچ لیتے ہیں یا اس میں ہم کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور اس سے وہ بہتر, تو نہ صرف وہ خوش انسان بن جاتے ہیں بلکہ ان میں انرجی اندر ہی سے محسوس ہونے لگتی ہے. تو میں نے صرف دیکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان خوبصورت لگتا ہے, بلکہ اپنے آپ کو جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو انرجی, تو اس میں کام کرنے کا بھی دل چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو اور چیزوں میں بھی مصروف رکھتا ہے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ بس صرف اپنا جسم ہی سوچتے رہیں, یہ بھی میرا پوائنٹ نہیں ہے, لیکن ہاں اگر بہتر ہو سکتا ہے تو کر کے, اور اگر آپ اپنے آپ کو اس میں انرجی,
تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر کوئی خاتون اپنے چہرے کی جھریاں ہٹانے کی کوشش کرنا چاہے تو؟
اچھا, اب یہاں جو امریکہ میں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. اگر آپ نیو یارک میں ہیں تو زیادہ یہاں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹس ہوں گے. اچھا, اس ہائر ریٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیس لفٹ کرانا چاہتی ہیں, آپ فل فیس کرا رہی ہیں یا صرف آپ آنکھیں کرا رہی ہیں, صرف ناک کرا رہی ہیں, ہر چیز جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے. کیا یہ سرجری ایک گھنٹے میں ہو جائے گی یا دو گھنٹے میں ہوگی؟ تو کاسٹ کین بی اینی ویئر فرام $2,500 وچ از $2,500 اینڈ اپ. تو اس میں $10,000 بھی ہے, $20,000 بھی ہے, $30,000 کے بھی ہیں.
اچھا, لیکن یہ صرف چہرے کی بات آپ کر رہی ہیں؟
یہ صرف چہرے
کی. کہ اگر آپ کے پاس $30,000 ہیں, $20,000 ہیں, تو آپ اپنے چہرے کی جھریاں وغیرہ ختم کرا کر جوان بن کر باہر آ سکتی ہیں کلینک سے.
اگر آپ نے ایسا پلاسٹک سرجن لیا ہے جو کہ بے انتہا یہاں کا مشہور طریقہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو $30,000 استعمال کرنے میں وہ ہوگا. لیکن ہر طرح کے لیول کے آپ کو پلاسٹک سرجنس یہاں مل جائیں گے. تو میں نے آپ سے کہا تھا 2,500 سے اپ ورڈ ٹل 30,000, جو بھی آپ جتنا شوگر ہوگی اتنا زیادہ میٹھا,
اتنی خوبصورتی آئے گی, جتنا پیسہ لگے گا. تو پاکستان میں کیا ریٹس ہیں, آپ کو کچھ معلوم ہے؟
اگر میں نے جن لوگوں سے پوچھا ہے تو آئی تھنک $2,000 لگ جاتے ہیں ان کو وہاں.
اچھا, اور اس کی کوالٹی جو ہے سرجری کی, وہ یہی ہوتی ہے جو عام طور پر پاکستان امریکہ میں نظر آتی ہے دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں؟
کئی ان میں سے جو ہیں جو کہ باہر سے ٹرین ہو کر آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کے اصل میں خود کام نہیں دیکھا ہے لیکن سننے میں آیا کافی اچھے ہیں. کئی ایک تو امریکن ٹرینڈ بھی ہیں, آئی تھنک وہاں پنڈی اسلام آباد میں ہیں, لاہور میں ہیں, کراچی میں بھی ہیں, تو آئی تھنک کافی ہیں ان کے پاس پلاسٹک سرجنز کہ یہ کام کر رہے ہیں.
تو ایک ہمارے جو پاکستانی امریکی ڈاکٹرز ہیں یا جو سمندر پار آباد پاکستانی ہیں ڈاکٹرز, وہ مختلف شعبوں میں پاکستان جا کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں طبی شعبوں میں, تو اس شعبے کی طرف سرمایہ کاری کا رجحان کچھ کم کم نظر آتا ہے؟
میں ہر سال جاتی ہوں, ہر سال میں یہ سوچتی ہوں, کچھ سال تو میں نے وہاں کام کیا ہے, یعنی کچھ مہینے دن وہاں میں نے کراچی میں دیے ہیں اور لوگوں کی سرجری کی ہے. ہوتا یہ ہے گا کہ پلاسٹک سرجری صرف یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے فیس لفٹ کی اور کل آپ اپنا جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے. اب اگر خدا نخواستہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو وہ تو پھر ہمیں وہاں کے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا کہ آپ ان کو ٹھیک کریں. تو میرے خیال سے مجھے اپنے اسے مجھے صحیح نہیں لگتا تھا, اس لیے میں نے کبھی زیادہ وہاں کام نہیں کیا. لیکن اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ میں وہاں جا کے کچھ لوگوں کو ٹرین کروں تاکہ پھر اگر میں ان کو سکھاؤں اور پھر میں ان کے ساتھ سرجری کروں اور میں واپس آ جاؤں, مجھے یہ پتا ہو کہ وہ بھی مریض کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے اور مجھے بھی یہ گلٹی فیل نہیں ہوگی کہ میں نے اپنا کام تو کیا لیکن خدا نے. دیکھیں سرجری از اے سرجری, بعض دفعہ بالکل صحیح کام ہوتا ہے اور کوئی اس میں کچھ وہ نہیں تکلیف ہوتی, بعض دفعہ کچھ بھی کمپلیکیشن ہو سکتا ہے. تو اگر میں واپس چلی جاؤں تو یہ تو مریض کے ساتھ ناانصافی ہوگی.
اچھا, تو یہاں پر آپ اتنے 30 سال سے آپ پلاسٹک سرجری کر رہی ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو؟
دیکھیں سرجری جو ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جلد کو کاٹا اور ہر چیز کو اٹھایا. کیا انفیکشن ہو سکتا ہے؟ بالکل. کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے بلیڈنگ بعد میں ہو جائے؟ بالکل. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سائز زیادہ ٹائٹ ہو جائے دوسری سائز ذرا کم ہو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو میں نے دیکھی ہوئی ہیں, لیکن خدا نہ خاصہ کسی کو اتنی مجھ سے تکلیف ہو کہ اس کا بالکل ہی چہرہ بدل جائے یا جو وہ جس طریقے سے آیا تھا اس سے برا ہو جائے, الحمدللہ ابھی تک تو نہیں.
اچھا, اور ایک اور رجحان جو ظاہر ہے جو جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ان میں, یہ آپ نے ضرور بتائیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو, کہ وہ اپنی شکل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا نقشہ ہی بدلوا لیتے ہیں, کچھ ان کا ذکر کیجئے کہ یہ رجحان جو ہے یہ کس حد تک صحیح ہے کہ آپ کو اللہ میاں نے جس شکل میں بنایا تھا آپ اس سے بالکل ہی بدل جائیں, بدلوا لیں اپنے آپ کو مصنوعی طور پر؟
اچھا, اب اس میں یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان ایسا بن جائے, ایسا چہرہ بن جائے کہ جی اس کے اپنے جاننے والے اس کو پہچان نہ سکے, اس میں یہ ہے گا کہ چہرہ جو ہے اس میں ایک جو بہت زیادہ پرومیننٹ چیز ہے وہ ناک ہے. بعض ناکیں واقعی بڑی ہوتی ہیں اور ان میں اتنی چینج آدمی پیدا کر سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ اچھا لگنے لگے, بہتر لگنے لگے یا برا. اگر آپ دیکھیں مائیکل جیکسن کو, اس کو اپنی ناک کا بہت وہ تھا, تو وہ بجائے یہ کہ 2 سرجریز کے بعد وہ رک جاتا, وہ اپنی سرجری کرواتا رہا یہاں تک کہ اس کی ناک جو تھی بالکل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو کیا ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے؟ بالکل. اس لیے سرجن کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک جائے اور کہاں رک جائے. تو چہرے, اچھا دوسرے بعض لوگوں ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا ایک سائڈ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, دوسرا سائڈ نہیں ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میں سیمیٹری لے آئیں تو دوسرے سائڈ کو آپ بہتر کر دیں, چہرہ بدل گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی مائیکل جیکسن سے آپ نے اس کو کوئی اور ہی چیز بنا دیا, وہ مشکل ہے, لیکن بہتر کرنا ہاں یہ ہوتا ہے.
تو آپ آج کل جو ہیں کس کس شعبے میں اور کس کس انداز کی سرجری کر رہی ہیں, پلاسٹک سرجری کر رہی ہیں؟
تو میں تو لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ سر سے لے کے پیر تک میں کرتی ہوں, یعنی کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو الحمدللہ کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر میرا جو کام ہے وہ یہاں کینسر میں بہت ہے, اور یہاں کی جو آج کل جو بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری جو پاپولیشن ہے ان کو جو قسم کے جلد کی تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں, تو بہت کام جو ہے وہ جلد کے اوپر بھی بہت ہو رہے گا. اور ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہیں لائپوسکشن ہے جیسے بہت فیٹ, تو آپ ہی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے مسلمان لوگوں میں بھی بہت جو ہے وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے, تو اس میں بھی کافی کام کرنا پڑ رہا ہے.
اچھا, اور کیونکہ اب آپ ویسے تو آپ پلاسٹک سرجن ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جلد آپ کا شعبہ ہے, تو ہمارے سننے والوں کو خاص طور پر خواتین کو بتائیے کہ جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے.
ایک تو دو تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ جب باہر جاتی ہیں, ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں یا پیسنجر بھی ہوتی ہیں, تو آپ سن بلاک استعمال کریں. مطلب ہے کہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ جتنا سورج زیادہ چہرے پہ پڑتا ہے اس کے اپنے سیلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, جن کی ڈی این اے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو اس سے جھریاں جلدی آ جاتی ہیں. دوسرے یہ کہ پانی خوب پینا چاہیے. تیسرے یہ کہ جو میک اپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ذرا اچھی طرح سے ٹیسٹ کر لیں کہ کس طرح کا ہے, تاکہ میک اپ کی وجہ سے ہماری جلد خراب نہ ہو. تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. کھانے پینے میں آپ کیا کھا پی رہی ہیں, سو کتنا رہی ہیں, چہرے اور خود انٹرنلی آپ کس قدر خوش خرم ہیں اور کس حد تک آپ کے, ہم لوگ آرام سے پکڑ مکڑ بس پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کی سے چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کی ذہنی پریشانی ہے جو کہ پتہ چل رہی ہے. تو اپنی ذہنی پریشانی کو کم رکھنا بھی بڑا ضروری ہے.
اچھا, خواتین کو خاص طور پر عمر کے بڑھنے کے ساتھ کچھ چھائیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ویسے نوجوان خواتین کو بھی ہو جاتا ہے, تو چھائیوں کے لیے بھی ہمارے بہت سارے جو سننے والے ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ انہیں کوئی علاج بتائیں یا کوئی نسخہ بتائیں جو گھریلو بھی ہو اور ان کو کارآمد, ان کے لیے کارآمد ہو.
ہاں, تو چھائیوں کے لیے جیسے اگر آپ فرض کریں اس میں چھائیوں میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے پگمنٹیشن ہوتا ہے, جس کو آپ کیا کہیں گے کلر جو ہے, جیسے پریگننسی میں بھی ہو جاتا ہے, جیسے گال کے اوپر بہت بہت براؤن اسپاٹس آ جاتے ہیں اور وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں گے, تو ان سب کے لیے کریمس پر آرام مل جاتی ہیں اور مختلف قسم کی کریمس ہیں جن کو لگانے سے وہ جو سیل جو ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے وہ پگمنٹ, اس کو ہم کم کر سکتے ہیں یا بہت حد تک ہلکا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں. اچھا, گھر میں اگر جیسے نیبو ہے یا جس میں ذرا سی لائٹ ایسیڈیٹی ہے, اگر آپ اس کو شکل کو اس پہ وہ کریں رات کے وقت اپنا میک اپ ہٹائیں اور اس سے ہلکے ہلکے ایسڈ سے کریں, تو بہت سارے سیلز جو ہم لوگوں کے ڈیلی ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں, تو اندر سے جلد جو ہے وہ کافی اچھی صاف ستھری چمکدار شروع
ہو. بچپن میں ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ وہ کھیرے کو کاٹ کے اس کو رگڑ لو اپنے اسکن پر.
بالکل, دیز آر کال لائٹ ہائیڈرولک ایسڈز جن کو آپ آرام سے وہ کر سکتے ہیں, وہ ایسڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو اسکن ہے وہ چمک جاتی ہے.
اچھا, اسی طرح پھر اور جلد کا مسئلہ بچیوں کو ہوتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس میں یہ ہے گا کہ بعض کو تو ایکنی کا جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہے, اور ایکنی جو ہے اس کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے بعض کے جو جن کا تو بہت زیادہ ہے, بعض میں ہلکی سی سرجری کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گلینڈ ہے یہ بند ہو جاتے ہیں, اگر گلینڈ کو آپ کھول دیں تو اس کا جو مواد ہے وہ نکل آتا ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے ایسی
نہیں, لیکن وہ مواد جب نکل آتا ہے تو وہ پر داغ پڑ جاتا ہے نا, اس کا علاج بتائیے.
جلدی اگر کر لیے نا, جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اتنا زیادہ اسکار ٹیشو نیچے بنے گا, جتنی جلدی اس کو کھول دیا جائے اور مواد نکل آئے اتنا ہی کم اس کا جو ہے اسکار ٹیشو ہوتا ہے.
لیکن اس سے انفیکشن کا خطرہ نہیں ہو جاتا؟ ابھی کچے کہتے ہیں کچا.
ہاں ہاں, اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت اس کو کر لینا چاہیے, ود ان 5 days اس میں جو ہے اگر آپ اس کا کھول دیں جو مواد کو کہ وہ نکل آئے, تو آپ دیکھیے گا کہ اسکار ٹیشو بہت ہی کم بنیں گے.
اچھا اچھا, تو یہ وہ جو بچیاں جو اس وقت پروگرام سن رہی ہیں اور جن کو ایکنی اور یہ کیل مہاسوں کا پرابلم ہے, تو ان کے لیے آپ کا یہ مشورہ ہے کہ ایک تو وہ پانی پئیں بہت زیادہ.
بالکل.
اور کیا کریں, اور خوراک اپنی صحیح کریں,
خوراک صحیح کریں, اور دوسرے یہ کہ وہ جو میک اپ استعمال کر رہی ہیں اس کو چیک کر ضرور کریں کہ یہ کیا کلاکس بند کر دیتا ہے کہ نہیں. بعض ایسے ہیں میک اپس جو کہ برے ہوتے ہیں اسکن کے لیے, کیونکہ اسکن کو وہ جیسے نا کہ بریت کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی سانس لینا ہوتا ہے, اس کو بھی اپنی چیزیں جو اس کے اندر ہیں ٹیشو باہر نکلے, اگر وہ بند ہو جائے تو فوراً ہی ایکنی یا پمپلز شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ اچھی کمپنی کا ہے اور یہ کہ واٹر سولیبل ہے, تاکہ وہ جب آپ دھوئیں تو وہ ہٹ بھی جائے.
اچھا, اور اسی طرح سر کی اسکن میں بھی جو جلد ہے, سر کی کھوپڑی کی جلد, اس میں یہ بہت زیادہ جب خشکی بنتی ہے وہ بھی اسکن پر جب آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین کو مسائل پیش آتے ہیں جلد پر, چہرے کی جلد پر, تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی؟
اس کے لیے بھی دیکھیں کافی اچھے شیمپوز موجود ہیں. بجائے پہلے تو آپ سر جہاں سے چیز شروع ہو رہی ہے اس کو ٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہے گا. تو وہ سر سے شروع ہوتی ہے اور جب چہرے پہ گرتی ہے تو پھر اسکن کے اوپر اس کی اریٹیشن ہوتی ہے, پھر اسکن کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے سر کے اوپر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ بڑا ضروری ہے. اور اس کے جو یہ ہیں آپ کے یہاں شیمپوز ہیں, لیکن ہاں ایسی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ, جیسے مہندی ہے یا بعض لوگ جو ہے انڈا کی سفیدی کا استعمال کرتے ہیں مختلف, یا آپ ہنی ہے یعنی شہد ہے, ان چیزوں کے بھی جو ہے یہ دوائیاں نہیں ہیں لیکن ان کے سے بھی تکلیف جو ہے ان پہ اثر پڑتا ہے. تو بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹکس ہی استعمال کی جائیں.
اور اسی طرح جب خواتین ماں بننے والی ہوتی ہیں ان کی اس دور میں بھی اسکن پر کچھ اثر پڑتا ہے؟
جی ہاں, ہوتا یہ کہ جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں تو بہت سارے ہمارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اس زمانے میں پریگنسی میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ان کا جو اثر ہے وہ چہرے کے اوپر بہت پڑتا ہے, خاص طور پہ وہ جو پگمنٹیشن میں آپ سے کہہ رہی تھی جس کو میلاسما کہتے ہیں. تو آفٹر دا پریگنسی وہ جو ہے کریمز ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ ہلکے ہو جائیں.
تو اب پروگرام کے ختم ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے, تو ایک اہم سوال اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے ضرور کروں گی کہ وہ خواتین جو ہمارا پروگرام سن رہی ہیں ان کو اپنے اسکن پر کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو آپ نے بتائیں, اس کے علاوہ میک اپ کا استعمال کس حد تک کرنا چاہیے؟
میک اپ جو ہے نا یہ میک اور اسے اپ کرنا, یہ میری اپنے اس میں جو ہے, بعض لوگ تو بہت ہی خوبصورت میک اپ کرتے ہیں, انہیں بس پتہ ہوتا ہے کس جگہ کتنا چیز لگائیں, بعض بہت زیادہ میک اپ کرتے ہیں. اب ان کے لیے ظاہر ہے اگر وہ اتنا کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, وہ خوش رہتے ہیں, تو یہ ان کا اپنا آئیڈیا ہے. لیکن میرے خیال سے میک اپ ہلکا اور کچھ جگہوں کو ابھارنے کے لیے بڑا خوبصورت لگتا ہے گا.
اور یہ جو بچیاں 11-12 سال کی اور 12-13 سال کی یہ شروع کر دیتی ہیں تو اس کے ان کے اثرات کیسے پڑتے ہیں ان کی اسکن پر آئندہ کی عمر میں؟
ہاں, جو اسکن کی جو ہے چہرہ کا جو جلد ہے بہت ہی نازک ہے, بے انتہا نازک ہے. تو اس کو اگر آپ ایسی چیزیں اس پہ لگائیں شروع سے جہاں کہ وہ اس کے اوپر اثرات اس کے شروع ہو جائیں, تو ظاہر ہے بڑے ہو کے پھر تو وہ بغیر میک اپ کے بالکل نہیں رہ سکتی. اور ان کے چہرہ جب بغیر میک اپ کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیتی ہیں کہ اس میں وہ چمک نہیں ہوتی, اس میں اسموتھنیس اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ اتنا عرصہ اس کے اوپر میک اپ لگا رہتا ہے کہ جلد خود جو ہے اپنے آپ کو ریجنریٹ کرنے میں اس کا جو ہے کمی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے بچیوں کو اس زمانے میں جب کہ ابھی تک ان کا جسم بڑھ رہا ہے اور جلد ان کی بڑی نازک ہے, بہت ہی خیال سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور
روزانہ کیا کریں؟
صفائی بڑی ضروری ہے.
ہاں, صفائی. اور دن میں کتنی بار وہ منہ کو دھوئیں کہ چہرے کو دھوئیں کہ وہ صحیح رہے؟
صحیح رہے. اب ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور 5 دفعہ ضرور دھوئیں, لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے فجر پہ شروع کریں اور عشاء پڑھ لیں. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ اگر کیمیکل اسٹڈیز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ باہر ہوتی ہیں کتنے کیمیکلز آپ کے اسکن کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر انہیں دھو لیں گی, روز صفائی کریں گی, تو چہرہ بتائے گا کہ بھئی یہ تو بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ میک اپ ہی کی وجہ سے آپ خوبصورت لگیں, بلکہ صاف چہرہ جو ہے اس کی صاف جلد دھلی دھلائی بہت خوبصورت لگتی ہے.
آپ نے خود بھی اپنے اسکن پر اس حوالے سے کبھی سوچا کہ اس پر پلاسٹک سرجری کا کچھ وار کیا جائے؟
ابھی تک تو نہیں, اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے پلاسٹک سرجری اپنے اوپر کروی ہے یا کروائی ہے. تو الحمدللہ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, دی اونلی تھنگ جو میں اپنے چہرے پہ استعمال کرتی ہوں, ایک تو پانی سے دھونا, اور اس کے بعد فوراً ہی بہت تھوڑا سا ذرا سا ویزلین لگا لینا. ویزلین جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جو موئسچر ہے اس کو اندر رکھتی ہے اور باہر کی جو چیزیں انہیں آنے سے روکتی ہے.
بے حد شکریہ, بے حد شکریہ ڈاکٹر مہذبین حسن صاحبہ. آج کے پروگرام ہردم رواں زندگی کو سمیٹنے کا وقت ہوا. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں زندگی میں ہماری آج کی مہمان تھی ایک پاکستانی امریکی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر مہذبین حسن, جو نیو یارک کے دو ممتاز ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. اور ڈاکٹر مہذبین حسن نیو یارک میں قائم امریکی مسلمان خواتین کی پہلی تنظیم امریکن مسلم وومن ایسوسی ایشن کی کو فاؤنڈر اور چیئر پرسن بھی ہیں, جبکہ وہ سینٹر فار جوئش کرسچن مسلم انڈرسٹینڈنگ کی بھی کو فاؤنڈر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے اپنی خدمات پر بہت سے ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. پروڈیوسر تھیں علیزے اور انجینئر تھے نکایونوف. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.